أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، بے شک صاحبان تقویٰ باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن سخت حالات میں باوقار، بلا کے وقت صابر، رفع اور آسائش کے وقت شکر گزار اور رزق الہی پر قانع رہتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تمہیں کوئی دعوت دے تو اسے ضرور قبول کرو، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو اس کی تلافی کرو، اور اگر اس کو کچھ نہ دے سکو تو اس کے لیے خوب دعا کرو۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہجر کی 45 سے 50 تک کی آیات تلاوت کر رہے تھے قاری جناب مجید خاموشی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن مومن سے چار سوال کیے جائیں گے، اپنی عمر کس طرح سے گزاری، اپنی جوانی کیسے بسر کی، مال و دولت کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرمائیں۔ عزیز سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا اور پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے چھروں کے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو اپنی ماں کی پیشانی کو بوسہ دے گا خداوند عالم اس کو جہنم کی آگ سے دور رکھے گا۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر وحشیانہ صہیونی حملے، مزید فلسطینی شہید اور زخمی۔ فلسطین کی حمایت میں عالمی سطح پر مظاہرے جاری، کولمبیا کی حکومت کا صہیونی حکومت سے سفارتی تعلقات منقطع کر لینے کا اعلان۔ پاکستان تحریک انصاف نے عام انتخابات میں دھاندلی پر وائٹ پیپر جاری کر دیا۔ اور ہندوستان میں عام انتخابات کی مہم کے دوران حکمراں اور اپوزیشن کے رہنماؤں کا ایک دوسرے پر شدید حملہ۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ صہیونی فوجی طیاروں نے ایک بار پھر غزہ پر حملے کیے ہیں، جس میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے غزہ کے جنوب میں واقع زیتون علاقے پر صہیونی فوج کے جنگی طیاروں کے حملے کی اطلاع دی ہے۔ ادھر الجزیرہ ٹی وی چینل کے مطابق النصیرات پناہ گزی کیمپ کے شمال میں واقع الزہرا شہر پر بمباری میں 6 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جبکہ 23 دیگر فلسطینی غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کی بمباری میں شہید ہوئے ہیں۔ صہیونی فوج نے نصیرات کیمپ میں مسجد القسام کی مسجد کے گلدستے پر بھی بمباری کر کے اسے تباہ کر دیا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ پٹی میں شہید ہونے والوں کی تعداد 34,568 ہو گئی ہے۔ لاطینی امریکہ کے ملک کولمبیا نے غزہ پر وحشیانہ صہیونی جرائم پر احتجاج کرتے ہوئے غاصب اسرائیل سے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لینے کا اعلان کر دیا۔ کولمبیا کے صدر گوستاویو پیٹرو نے کہا ہے کہ جمعرات کو صہیونی حکومت کے ساتھ سفارتی تعلقات پوری طرح سے ختم ہو جائیں گے۔ کولمبیا کے صدر نے یوم محنت کشاں کی مناسبت سے اپنی تقریر میں کہا کہ غزہ میں جرائم کی وجہ سے صہیونی حکومت کے ساتھ جمعرات سے سفارتی تعلقات پوری طرح سے ختم کیے جا رہے ہیں۔ کولمبیا کے صدر نے بوگوٹا کے بولیور اسکوائر پر عوامی ریلی سے خطاب میں تالیوں کی گونج کے درمیان یہ اعلان کیا اور کہا کہ یہاں آپ سب کے سامنے تبدیلی کی حکومت کے صدر اعلان کرتے ہیں کہ جمعرات سے اسرائیلی حکومت سے ہمارے تعلقات پوری طرح ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ حکومت اور اس کے وزیر اعظم نتنیاہو نے غزہ میں نسل کشی کا ارتکاب کیا ہے۔ نیو یارک، واشنگٹن، ڈیلاس اور نیو اورلینڈ سمیت امریکہ کے مختلف شہروں اور یونیورسٹیوں میں فلسطین کے حامیوں کی طرف سے مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ نیو یارک میں کولمبیا یونیورسٹی کے طلبہ اور اساتذہ نے طلبہ پر پولیس کے تشدد اور انہیں حراست میں لیے جانے کے امریکی پولیس کے اقدام کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے اور پولیس کے تشدد کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ امریکی پولیس نے بتایا کہ وہ اگلے دو ہفتوں تک کولمبیا یونیورسٹی میں تعینات رہے گی۔ مظاہرین غزہ میں جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فلسطین کے حامی اور غزہ میں جنگ بندی کے خواہاں طلبہ نے جارج واشنگٹن اور ٹولین یونیورسٹیوں میں بھی دھرنا دیا اور احتجاج کیا۔ امریکی پولیس نے ان کی ٹینٹ اکھاڑ دیے اور انہیں ٹولین یونیورسٹی سے زبردستی باہر نکال دیا، جبکہ کئی کو گرفتار بھی کیا ہے۔ گزشتہ دو ہفتوں کے دوران غزہ میں سینی حکومت کے جرائم پر امریکی طلبہ کا غم و غصہ بڑھ گیا ہے اور پورے امریکہ میں طلبہ کے مظاہروں اور احتجاج کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ اب تک غزہ میں سینی حکومت کی جانب سے نسل کشی کے خلاف احتجاج کرنے والے 1500 امریکی طلبہ کو پولیس گرفتار کر چکی ہے۔ امریکہ کے ساتھ ہی دنیا کے دیگر بہت سے ملکوں میں امریکی طلبہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور دنیا کے کئی ملکوں کی یونیورسٹیوں میں احتجاج ہو رہا ہے۔ جرمنی میں فلسطین کی حمایت میں طلبہ نے ٹینٹ لگا کر دھرنا شروع کر دیا ہے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں بھی صہیونی مخالف مظاہرے شروع ہو گئے ہیں اور مظاہرین اور پولیس میں جھڑپوں کی بھی خبر ہے۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کی صدارت سے استعفی دے دیا۔ آصف علی زرداری نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس حوالے سے آگاہ بھی کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر مملکت کی جانب سے پارٹی صدارت سے استعفی دیے جانے کے بعد پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین آصف زرداری کی ہمشیرہ رکن صوبائی اسمبلی فریال تالپور کو پارٹی کا نیا صدر منتخب کرنے پر غور کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ 18 اپریل کو صدر پاکستان آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے اپنا پہلا خطاب کیا تھا، جس پر پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے ان کے خطاب کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔ عمر ایوب نے کہا تھا کہ آصف زرداری نے پیپلز پارٹی کی سربراہی سے استعفی نہیں دیا، وہ صدر کے عہدے پر غیر آئینی طور پر تعینات ہیں۔ واضح رہے کہ آصف علی زرداری مارچ 2024 میں دوسری مرتبہ پاکستان کے 14th صدر منتخب ہوئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر وائٹ پیپر جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن ان حقائق کی روشنی میں تحقیقات کرے اور دھاندلی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انتخابی اصلاحات کی جائیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور دیگر رہنماؤں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر وائٹ پیپر جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں فارم 45 کے مطابق نتیجہ اخذ نہیں کیا گیا، فارم 47 کو بنایا گیا اور ہماری فتح کو شکست میں بدلا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے خلاف ہم نے احتجاج کیا اور ہم نے جو اتحاد بنایا تھا وہ بھی احتجاج جاری رکھیں گے۔ ہم نے الیکشن کمیشن کو بارہا کہا ہے کہ جو آپ کے پیٹیشن ہیں ان پر جلد از جلد فیصلے کریں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم قومی اسمبلی میں 180 نشستیں جیت چکے تھے اور ہماری نشستیں فارم 47 کے ذریعے دوسری جماعتوں کو دی گئیں، جس کے نتیجے میں ہماری مخصوص نشستیں بھی چلی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سپریم کورٹ میں بھی پیٹیشن فائل کی، لیکن وہ پیٹیشن بھی آج تک سماعت کے لیے نہیں لگ سکی، لہذا آج ہم 300 صفحات پر مبنی ایک وائٹ پیپر جاری کرنے جا رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ وائٹ پیپر ان حقائق پر مبنی ہے جسے گارڈین، واشنگٹن پوسٹ، دا ٹائمز اور پاکستان کے پورے میڈیا نے تسلیم کیا ہے۔ اس موقع پر تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وائٹ پیپر سے ثابت ہوتا ہے کہ جب الیکشن کمیشن کو پتا چلا کہ تحریک انصاف سویپ کر رہی ہے تو ایک بھونڈا طریقہ اختیار کیا گیا اور فارم 47 پر انحصار کیا اور ہمارے 100 ووٹ کو 1100 کر دیا۔ یہ بھونڈا طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ روز افزوں بہتر ہوتے ہوئے تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان اور ایران کے مشترکہ تعاون کا نظام بہتر ہوا ہے۔ انہوں نے جمعرات کو پریس بریفنگ میں کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے سلسلے میں ایران و پاکستان کے درمیان موجودہ میکانزم بہت اہم ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے شعبے میں ایران و پاکستان کے درمیان تعاون حالیہ مہینوں میں مضبوط ہوا ہے۔ اور دونوں ملک مشترکہ سرحدوں اور سرحدی علاقوں میں سیکورٹی کو بہتر بنانے کا عزم راسخ رکھتے ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے اسی طرح دہشت گردی کے خلاف جنگ کے سلسلے میں ایران چین پاکستان کی سہ فریقی گفتگو کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس سہ فریقی نظام کو بہت اہم سمجھتے ہیں اور ایران چین اور پاکستان کے درمیان اگلی نشست کی تاریخ کا معینہ مدت میں اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران و پاکستان کی سرحدیں دوستی، امن اور خوشحالی کی سرحد ہیں اور دونوں پڑوسی ملک دہشت گردی سے پاک سرحدوں کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن اور امریکی وفد کی پاکستان آمد کے سلسلے میں کہا کہ پاکستان کا موقف واضح ہے اور ہم امریکی فریق سے تعمیری تعلقات کے خواہاں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ اپنے تعلقات میں فروغ کا عزم رکھتے ہیں اور ہم اپنی قومی مفادات کی بنیاد پر فیصلے کے خواہاں ہیں۔ ہندوستان میں انتخابی مہم کے دوران بی جے پی اور کانگریس کا ایک دوسرے پر شدید حملہ جاری ہے۔ ہندوستان کے عام انتخابات کے لیے انتخابی مہم کے تحت ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی نے اپنی آبائی ریاست گجرات میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس پارٹی اور راہل گاندھی پر شدید حملہ کیا۔ وزیر اعظم مودی نے کانگریس پارٹی پر الزام عائد کیا کہ وہ مسلمانوں کو مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن دینا چاہتی ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی کانگریس کو چیلنج کیا کہ وہ لکھ کر دے کہ وہ ایسا نہیں کرے گی۔ نریندر مودی نے کہا کہ مسلم ووٹ بینک پر دوسری جماعتوں کی دعوے داری کے بعد کانگریس ایسا کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کانگریس کے شہزادے راہل گاندھی آئین کو سر پر رکھ کر ناچ رہے ہیں۔ دوسری جانب کانگریس کے مرکزی رہنما راہل گاندھی نے ریزرویشن کے تعلق سے وزیر اعظم پر زبردست حملہ کرتے ہوئے کہا کہ نریندر مودی چاہتے ہیں کہ سرکاری نوکریاں ختم کر دی جائیں تاکہ کسی کو ریزرویشن ہی نہ مل سکے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے یورپی یونین اور ایران کے درمیان تعاون کے لیے مذاکرات کے تسلسل کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا، آئی اے ای اور ایران کے درمیان تعاون صحیح سمت میں آگے بڑھ رہا ہے اور ہم آئی اے ای کے ڈائریکٹر رافائل گروسی کے دورے ایران کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے یورپی یونین کے خارجہ امور کے ذمہ دار جوزف بورل سے ایک ٹیلیفونی گفتگو میں یورپی یونین اور ایران کے تعلقات نیز علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے غزہ کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی جانب سے جرائم اور نسل کشی کو فوری طور پر ختم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ فلسطینیوں کی مرضی اور قانونی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اقوام متحدہ کو سنجیدہ رول ادا کرنا چاہیے اور علاقائی اور عالمی سطح پر اس سلسلے میں اقدامات بے حد ضروری ہیں۔ وزیر خارجہ نے علاقے میں قیام امن اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاسداران انقلاب اسلامی کی فوج کے تعمیری رول کا ذکر کیا اور کہا کہ یورپی یونین کو بین الاقوامی قوانین کے تناظر میں اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کا احترام ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس ٹیلیفونی گفتگو میں جوزف بورل نے غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے عالمی سطح پر شدید مطالبے کا ذکر کیا اور کہا کہ تمام فریقوں کو خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے توسط سے پائیدار امن پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے فلسطین کو اس ادارے کے مکمل اور مستقل رکن کے طور پر تسلیم کرنے پر زور دیا ہے۔ گزشتہ 18 اپریل کو روس اور چین سمیت سلامتی کونسل کے 12 ممالک نے فلسطین کی مکمل اور مستقل رکنیت کے حق میں ووٹ دیا تھا، مگر امریکہ نے عالمی عزم کو نظر انداز کرتے ہوئے اس قرارداد کو ویٹو کر دیا تھا۔ فلسطین کی آزاد ریاست کو اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک میں سے 140 ممالک تسلیم کر چکے ہیں اور 95 ممالک میں فلسطین کے سفارت خانے اور مستقل نمائندگی موجود ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کا مشغلہ راتوں کو عبادت کرنا ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیازی ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قبیٰ قوسین ٹھہرے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قبیٰ قوسین ٹھہرے. بشر کی سرے عرش مہمان نوازی, یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. بشر کی سرے عرش مہمان نوازی, یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے. جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے. اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری, قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. مدینے سے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو. تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو. کہاں تم کہاں مد ہے ممدو ہے یزدان یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں تم کہاں مد ہے ممدو ہے یزدان یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روضائے پاک خیر الورا جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے.
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، علم سیکھو کیونکہ علم ہی مومن کا حقیقی دوست ہے، بردباری اس کی وزیر، عقل اس کی رہنما اور عمل اس کا سرپرست ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جہاد ایک عظیم نعمت ہے جس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، جہاد مسلمانوں کی زندگی کا عظیم دستور و نظام ہے. جب بھی مومن کے وجود سے روح جہاد ختم ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ ایمان و اسلام سے محبت بھی جاتی رہتی ہے اور ہر طرف سے فتنے گھیر لیتے ہیں. ایک کے بعد ایک آزمائش سے دوچار ہوتا رہتا ہے. تارکین جہاد کے گھر، محلے، بازار اور منڈیاں بالآخر لعنت و شورش کا گڑھ بن جاتے ہیں اور وحشتناک قسم کے حالات کے سامنے ان کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کسی بھی کام کے قابل نہیں رہتے بلکہ ان کی نبض ہی رک جاتی ہے. جیسے جیسے جہاد سے دلچسپی کم ہوتی ہے، اسی تناسب سے دلوں سے وحی کی برکت بھی اٹھ جاتی ہے اور اللہ کے دین کے ساتھ لگاؤ اور محبت بھی ختم ہو جاتی ہے. اس طرح دل خدائی اسرار سے خالی ہو جاتے ہیں، ان کے روشن دن بھی تاریک راتوں کی طرح ہو جاتے ہیں. کیونکہ اللہ اپنے فیضان و تجلیات انہی لوگوں کو عطا کرتا ہے جو جہاد کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، اور اللہ کی عظمت و شان کے مطابق کلمہ پروردگار کی سربلندی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ جس معاشرے میں ایسے مجاہدین زندگی بسر کرتے ہیں، وہ معاشرہ کبھی بھی مایوسی و پشیمانی کا شکار نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس معاشرے میں اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کوششیں ہوتی ہیں، وہی معاشرہ جس کے قبیلوں اور افراد میں یکجہتی ہوتی ہے، جس معاشرے میں بسنے والے مومن قریہ قریہ اور قصبہ قصبہ چل کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں اور لوگوں تک دعوت حق پہنچاتے ہیں، تو اللہ ان کے معاشرے کو ہمہ جہت کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ اور جو معاشرہ اس فریضے کو ادا نہیں کرتا اور اس میں روح جہاد نہیں ہوتی، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور اس کو ختم ہونا ہی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ کتنے ہی طاقتور ذلیل و خوار ہوئے، کتنے ہی مالدار فقیر ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے جہاد چھوڑ دیا تھا۔ جو لوگ بادشاہوں کے درباروں کے ارد گرد چکر کاٹتے رہے، آخرکار ذلیل و خوار ہوئے اور ان کے پاؤں چوم کر گزرنے لگے۔ قرآن کریم نے ان کا اس طرح ذکر کیا ہے، کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ کر گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے۔ اگر ہم اللہ کے دین کی عظمت اور قدر کریں تو ہم اللہ کے یہاں اسی قدر اجر پائیں گے جس قدر ہم اپنے دلوں میں اس کے نام کی قدر و عظمت کو زندہ رکھیں گے، اور اگر ہم نے اللہ کے حکم کو کوئی اہمیت نہ دی اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا نہ کیا، تو اسی طرح اللہ کے یہاں ذلیل ہوں گے اور ہمارا نشان تک نہ رہے گا۔ اگر انسان زندہ اور باعزت رہنا چاہتا ہے تو اللہ کا نام اپنے دل کی تختی پر لکھ لے، اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، اپنی زندگی سے ہر اس چیز کو اکھاڑ باہر پھینکے جس کا اللہ سے تعلق نہ ہو، بلکہ اپنے خوابوں کو بھی اللہ سے غیر متعلق چیزوں سے پاک کر لے اور اپنی زبان حال سے اقرار کرے۔ ایسی زندگی سے قبر کی تنہائی بہتر ہے جس میں اللہ کی محبت نہیں، جس میں دعوت و تبلیغ نہیں، جس میں شریعت الہی کا نفاذ نہیں۔ بس ایسی زندگی سے موت بہتر ہے جس میں تجلیات الہی کے لیے دل نہ ہو۔ اس فکر و شعور کو پوری امت میں اجاگر کرنے کے لیے جد و جہد کرے۔ ہمارا معاشرہ اور اپنی اقدار و روایات کھو چکا ہے، ان کو دوبارہ بحال کرنے اور اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کوششیں شروع کرے، تاکہ ہمارا رب تمہیں نیست و نابود ہونے سے بچا لے۔ مومن جانتا ہے کہ اسے کس چیز کو کیسے ترجیح دینی ہے، وہ دنیا اور آخرت میں بقدر ضرورت اعتدال رکھتا ہے، وہ اس بات کا شعور رکھتا ہے کہ آخرت کی کیا اہمیت ہے اور اس فانی دنیا کے مقابلے میں کس حد تک آخرت کو ترجیح دینی ہے، جس میں ہمیشگی ہے، دوام ہے۔ اس لیے مومن ہمیشہ اللہ کے حکم کو دنیاوی امور پر مقدم رکھتا ہے، اور وہ فنا ہونے اور زائل ہونے والی اشیاء کو ہمیشہ باقی رہنے والے امور اور اشیاء پر ترجیح نہیں دیتا، بلکہ وہ دنیا کو اسی قدر اہمیت دیتا ہے جس قدر اسے اس میں رہنا ہے، اور آخرت کو اسی قدر اہمیت دیتا ہے جس قدر اسے آخرت کی زندگی میں رہنا ہے۔ نہ تو یہودیوں کی طرح دنیا ہی میں اٹک کر رہ جاتا ہے، اور نہ عیسائیوں کی طرح دنیا سے بالکل کٹ کر رہتا ہے۔ مومن تو وہ ہے جو دنیاوی معاملات کو آخرت کے مقابلے میں حقیر سمجھتا ہے، تاکہ آخرت میں وہ خود حقیر نہ بن جائے، کیونکہ جو لوگ دنیا ہی کو اپنی زندگی کا مقصد و محور بنا لیتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، وہ آخرت کی بھلائیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو شخص موت سے ہیبت کھاتا ہے، وہ دنیا کی زندگی کی لذت بھی کھو دیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص دشمن کو میدان جنگ میں سامنے دیکھ کر ہوش گنوا بیٹھتا ہے اور اپنی زندگی سے محبت کی خاطر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی مالی حالت اور زندگی کی فکر میں راہ جہاد سے فرار میں کامیابی سمجھتا ہے، وہ در حقیقت زندگی اور زندگی کے لوازمات سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہاں تک کہ جو شخص دنیا و مافیہ کو چھوڑ کر جہاز سے پیچھے رہتے ہوئے اپنی عبادت گاہ میں تنے تنہا بیٹھا رہتا ہے، بالآخر اس عبادت گاہ سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پست حوصلہ اور کم ہمت لوگ ایک دن سب کچھ گنوا بیٹھیں گے اور سر کے بل گریں گے۔ جہاں تک بلند ہمت اور عالی حوصلہ لوگوں کا تعلق ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے ستاروں بھری اس دنیا کی تعمیر کرتے ہیں، اس دنیا کو اپنے سامنے حقیر سمجھتے ہیں، اس بات کو نہیں مانتے کہ کوئی اور ان پر حکمرانی کرے، بلکہ اپنے اندر یہ صلاحیت محسوس کرتے ہیں کہ دنیا ان کے پیچھے چلے اور وہی حکومت کریں، اور ساری زندگی اس نظریے پر قائم رہتے ہیں کہ دنیا کی حاکمیت انہی کا مقدر ہے۔ اور جو لوگ موت کو زندگی پر ترجیح دیتے ہیں ان پر ہمیشہ زندہ رہنے کا راز کھل جاتا ہے اور ابدی زندگی کا راستہ پا جاتے ہیں، لیکن جو لوگ دنیا کی چکاچوند میں غرق ہو جاتے ہیں اور اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ان کے لیے محال ہو جاتا ہے، اپنے فرائض بھول جاتے ہیں، یہ لوگ اپنے ساتھ ساتھ امت کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، اس طرح آنے والی نسل کو اس حال میں چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کے غموں کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب رضوان حیدر صاحب مالونی کالونی ملاڈ ویسٹ ممبئی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام مجھے پسند ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، چاہے مذہبی پروگرام ہو یا سیاسی و سماجی، سب ایک سے ایک ہوتے ہیں۔ ولادت امام رضا علیہ السلام پر پیش کیا گیا پروگرام بہت پسند آیا، خدا جزائے خیر دے، آمین۔ اور سامعین محترم رضوان حیدر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایک باثر شخص رہا کرتا تھا، جو اپنے مقام و منصب سے ناجائز فائدہ اٹھاتا اور لوگوں کو تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ شہر میں کوئی بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں تھا، اسے لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں مزہ آتا تھا، لوگ بھی بیچارے اس کے مقام و منصب کی وجہ سے اس کے خلاف کچھ کہنے کی جرات نہیں کرتے تھے، کوئی بھی اس کے کاموں پر اعتراض نہیں کرتا تھا، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ اعتراض کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایک دن پردیسی درویش اس شہر میں کہیں سے آ نکلا۔ درویش بیچارے کو تو اس نابکار شخص کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور درویش بھی ایسا جس نے کبھی ایک چونٹی بھی نہیں ماری تھی۔ ایک دن قسمت کے مارے اس درویش کا اور اس نابکار شخص کا آمنا سامنا ہو ہی گیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حالات سے بے خبر یہ درویش شہر کے بازار میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اس نابکار شخص کی نظر درویش پر پڑی۔ درویش کو دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اسے اذیت دینے کا ایک اور موقع مل گیا تھا۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، اس شہر میں کوئی بھی میرے شر سے محفوظ نہ رہے، سب کو مجھ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ خوف کے مارے لرزنا چاہیے۔ اس موذی شخص نے ایک پتھر اٹھایا اور درویش کے سر پر دے مارا۔ درویش کے سر سے خون بہنے لگا۔ اس نے اپنے خون آلود سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ارد گرد کھڑے لوگوں نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا، اور ایک صاحب بولے، تمہاری خیر اسی میں ہے کہ خاموشی سے چلتے بنو، ورنہ اور نقصان اٹھاؤ گے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے درویش کو ایک طرف لے جا کر اس نابکار کی پوری کہانی سنا ڈالی۔ درویش بھی سمجھ گیا کہ چپ سادھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور اسے چلتے ہی بنی۔ لیکن اس نے چلتے چلتے وہ پتھر اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا جو اس نابکار شخص نے مارا تھا۔ اس موذی شخص نے تعجب سے پوچھا، یہ پتھر تم نے اٹھا کر کیوں رکھ لیا؟ درویش نے کہا، وہ پتھر جو کسی درویش کا سر پھاڑ سکتا ہے اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے، شاید کسی دن کام آ جائے۔ اس بدمعاش شخص نے ایک زوردار کہکہ لگایا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ درویش بھی کیسا احمق ہے، یہ پتھر اس کے بھلا کیا کام آئے گا۔ دن رات یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تمام لوگوں کو خوش کر دیا اور انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ جی ہاں، دن رات ایک سے نہیں ہوتے، کبھی کے دن بڑے تو کبھی کی راتیں۔ اس ظالم شخص کے ظلم و ستم کے خاتمے کا وقت بھی آن پہنچا۔ قصہ کچھ یوں ہوا کہ اس شخص نے بادشاہ کے سامنے ایک ایسا کام کر دیا جو اسے پسند نہیں آیا، اور اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ اس شخص کو کنویں میں قید کر دیا جائے۔ اس شخص کو ایک کنویں میں قید کر دیا گیا۔ وہ اس تاریک کنویں میں اپنے اعمال کے سزا بھگت رہا تھا۔ ہر روز اس کے لیے کچھ کھانا اور پانی ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں ڈال دیا جاتا، اور وہ اپنے گھر والوں سے دور اس کنویں میں تنہائی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ شہر والے بھی خوش تھے، کچھ دنوں کے لیے ہی سہی اس شخص کی اذیتوں سے نجات ملی، اور دعا کر رہے تھے کہ وہ کبھی اس کنویں سے باہر نہ آ پائے۔ ایک دن وہ بدماش اور موذی شخص اس تاریک کنویں کے تہخانے میں بیٹھا اپنے کرتوتوں کو یاد کر رہا تھا کہ اچانک اوپر سے ایک پتھر اس کے سر پر آ کر لگا۔ سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ اس نے کنویں کی تاریکی میں ہاتھ چلائے اور پتھر کو تلاش کرنے لگا، اور پھر سر اوپر اٹھایا اور چیخ چیخ کر کہا، میرے سر پر یہ پتھر کس نے مارا ہے اور کیوں مارا ہے؟ اوپر سے کسی کی آواز آئی جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں وہ بیچارہ درویش ہوں جس نے پوری عمر کسی چونٹی کو اذیت نہیں دی۔ اس مذی شخص نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، جب تو نے کسی چونٹی کو بھی کبھی اذیت نہیں دی تو پھر میرے سر پر یہ پتھر کیوں مارا ہے؟ درویش نے کہا، یہ وہی پتھر ہے جو تو نے فلاں دن اور فلاں تاریخ کو میرے سر پر مارا تھا۔ اس شخص نے پھر تعجب سے پوچھا، کیسا پتھر؟ کون سا پتھر؟ مجھے تو یاد نہیں۔ درویش نے کہا، تجھے یاد ہے کہ ایک دن تو نے یہ پتھر میرے سر پر مارا تھا اور میں نے اسے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا تھا۔ جس پر تو نے پوچھا تھا کہ اسے جیب میں کیوں رکھ لیا، تو میں نے کہا تھا کہ وہ پتھر جو کسی بے آزار درویش کا سر پھاڑ دے اسے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اب تجھے یاد آیا؟ تب اس آدمی نے کہا، ہاں یاد آیا، بالکل یاد آ گیا۔ لیکن یہ بتاؤ کہ تم اتنے عرصے کہاں تھے؟ درویش نے کہا، مجھے تیرے مقام و منصب کا خوف تھا، لیکن اب تجھے اس کنویں میں دیکھ رہا ہوں، میں نے تجھ سے ظلم کا بدلہ لے ہی لیا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن سخت حالات میں باوقار، بلا کے وقت صابر، رفع اور آسائش کے وقت شکر گزار اور رزق الہی پر قانع رہتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز،
اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروں کے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 14 اردی بہشت، 24 شوال المکرم اور 3 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چودہ اردی بہشت 1370 ہجری شمسی کو ایران کے ممتاز ادیب ڈاکٹر احمد طاہری عراقی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے فارسی ادب میں بی اے کی ڈگری لینے کے بعد برطانیہ کا رخ کیا، جہاں سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور عظیم اسلامی دائرۃ المعارف کے ادارے کے ساتھ اپنے تعاون کا آغاز کیا۔ اس دور کے اس عظیم ادیب کی تالیفات میں مشرق وسطی میں چھپائی کا آغاز کے زیر عنوان ان کے مقالے اور احمد پارسا کے رسالہ قدسیہ کی تصحیح اور حاشیے کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ چودہ اردی بہشت سن 1360 ہجری شمسی کو عراق کی ڈکٹیٹر حکومت کے جنگی طیاروں نے الجزائر کے وزیر خارجہ بن یحییٰ کے طیارے کو مار گرایا۔ الجزائر کے وزیر خارجہ ایران کا دورہ کر کے واپس جا رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کے خصوصی نمائندے اور کئی وفود واقعے کی تحقیق کے لیے جائے وقوع پہنچے۔ ایرانی حکام نے اعلان کیا کہ ثبوت و شواہد کے مطابق عراقی جنگی طیارے الجزائر کے وزیر خارجہ کے ہوائی جہاز کا پیچھا کر رہے تھے۔ الجزائر کے وزیر خارجہ کو لے جانے والے طیارے پر عراقی جنگی طیاروں کے اس جارحانہ حملے سے دنیا والوں کے سامنے، خاص طور سے عرب حکومتوں کے سامنے، عراق کا چہرہ داغدار ہو گیا۔ چوبیس شوال المکرم سن 211 ہجری قمری کو معروف محدث عبد الرزاق صنعانی نے 85 سال کی عمر میں یمن میں وفات پائی۔ وہ ایک متقی و پرہیزگار انسان تھے اور اس دور کے بہت سے علماء نے ان سے قصب فیض کیا۔ عبد الرزاق صنعانی کی عمر کے آخری حصے میں بینائی جاتی رہی تھی۔ ان کا شمار معروف حافظان قرآن میں ہوتا تھا۔ ان کی اہم تحریروں میں تفسیر القرآن کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے، جس کا ایک قلمی نسخہ مصر کے میوزیم میں موجود ہے۔ چوبیس شوال سن 749 ہجری قمری کو مسلمان فقیہ، محدث، مفسر اور مصنف ابن لبان کا انتقال ہوا۔ وہ 679 ہجری قمری میں دمشق میں پیدا ہوئے اور بچپن اپنے وطن میں ہی گزارا، جس کے بعد انہوں نے بڑے علماء کے پاس فقہ، اصول فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ انہیں شعر کہنے میں بھی خاصی مہارت حاصل تھی۔ ابن لبان درس و تدریس کے ذریعے واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے۔ ان کی صرف ایک کتاب شائع ہوئی ہے، جو تفسیر قرآن کے سلسلے میں ہے اور جس میں قرآن مجید میں محکم و متشابہ آیات پر تحقیق کی گئی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ سامعین، اس دعا کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس اللہ کے لیے جو ہستی و زندگی میں سب سے اول اور چیزوں کی فنا کے بعد سب سے آخر موجود ہوگا. وہ علم والا ہے, جو اس کو یاد کرے اسے بھولتا نہیں, جو شکر کرے اسے کمی نہیں آنے دیتا, پکارنے والے کو مایوس نہیں کرتا, جو امید رکھے اس کی امید قطع نہیں کرتا. خداوندہ, میں تجھے گواہ بناتی ہوں اور تیرا گواہ ہونا کافی ہے, اور میں تیرے تمام فرشتوں, آسمان کے رہنے والوں, حاملین عرش اور تیرے ان نبیوں اور رسولوں کو جنہیں تو نے بھیجا, اور قسم قسم کی مخلوق جو تو نے پیدا کی, سبھی کو گواہ بناتی اور شہادت دیتی ہوں کہ بے شک تو خدا ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو یکتا ہے, تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ برابر کا ہے, اور تیرے قول میں اختلاف اور تبدیلی نہیں ہے. اور شہادت بھی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے عبد خاص اور تیرے رسول ہیں، انہوں نے تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچائے اور تیری الوہیت کے لیے جہاد کیا جو جہاد کرنے کا حق ہے، انہوں نے تیرے ثواب کی بشارت دی جو حق ہے، اور تیرے عذاب سے ڈرایا جو بجاؤ درست ہے۔ خداوندہ، جب تک مجھے زندہ رکھے اپنے دین پر قائم رکھنا، اور ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرما کہ بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ رحمت فرما محمد وآل محمد پر، اور مجھے ان کے پیروکاروں اور ان کے شیعوں میں قرار دے، اور انہی کے گروہ کے ساتھ محشور فرما مجھے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گران اوریدونکو السلام علیکم۔ دا تہران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک